الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا اللہ حبیب کو منزانت بھی لطف مزد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاید باری تعالیٰ ہے بس اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسے لوگ بدکار ہیں اس سے پیشتر آیا کریمہ جس میں اللہ جل شانہ نے وہ حصہ بیان فرمایا ارشاد فرمایا جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کریم نے عہد لیا اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں تاکہ اس آیہ کریمہ سے یہ ربط سمجھنا مزید آسان ہو جائے. ارشاد فرمایا اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو اس پر ضرور ایمان لائیے اور ضرور اس کی مدد کیجیے. فرمایا کہا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا ذمہ لیا. انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. تو فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس آیہ کریمہ سے متصل یہ آیہ کریمہ ارشاد فرمائی گئی ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. یہود و نصارہ جہاں اللہ جل شانہ کی کتابوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں وہ اختراع وہ خواہشات وہ مرضی جس کا وہ خود داخل کرتے ہیں اپنی پسند و ناپسند پر معیار مقرر کرتے ہیں بے شمار پہلوؤں سے اس زیادتی کو قرآن کریم جو ہے وہ رد فرما رہا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی ذات وحدہ لا شریک اس کی انبیاء اس کے رسول اس کا کلام جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا جو مخلوق کی رہنمائی فرماتا ہے اور اس میں وہ کمی بیشی جو وہ خود اپنی مرضی اور خواہشات کے لیے کر رہی ہیں کہ جیسے یہود حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم کی اولاد کہتی ہیں اللہ جل شانہ کی ذات کا حصہ کہتے ہیں اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور اولوالعزم پیغمبر ہیں. وہاں دعویٰ ہے کہ اللہ کریم کے پیغمبر ہونے کا اور جنہیں دعوت حق دی جا رہی ہے وہ اختراع کرتے ہوئے ان ہستیوں کو جن کا دعوی پیغمبری ہے دعوی نبوت ہے اور اس دعوے کے ساتھ وہ کس درجے کا اضافہ اور زیادتی کر رہے ہیں کہ اس دعوے کو ذات باری تعالیٰ میں جا شامل کر رہے ہیں. اب یہ خواہش ذاتی ہے شیطنت ذاتی ہے اور کس درجے کا تجاوز کر رہے ہیں تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا کلام ذاتی نازل فرمانا اور یہاں جہاں کفار کو مشرکین کو دعوت حق دی جا رہی ہے اور مختلف پہلوؤں کے اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ جل شانہ بڑی واضح جواب ارشاد فرما رہے ہیں اور مدلل کلام چونکہ کلام ذاتی ہے جو پہلو وہ اختراع کا اختیار کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ذات باری تعالیٰ کا حصہ قرار دیا یہاں وہ بھی رد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ مقرب ہستیاں اور ان سے وہ عہد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لیا گیا کہ اللہ کے انبیاء قطب سابقہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار دنیا میں آنا جلوہ افروز ہونا یہ وہ پہلو ہیں جو دنیا کی جو زندگی ہے اس کے ابتدا سے پہلے جیسے یوم الست کو تمام ارواح سے رب کائنات نے اپنی شان ربوبیت پر عہد لیا جیسے علماء کتب جو اللہ جل شانہ کی کلام کے علماء ان کے حوالے سے عہد ارشاد فرمایا گیا یہ تیسرا بہت بڑا عہد جو انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ جب آپ مبعوث ہوں, صرف اقرار نہیں معاونت بھی ہے کہ جہاں آپ کے حکم کی تعمیل میں ضرورت ہو, بنفس نفیس اقرار کے ساتھ معاونت تک کی بات آتی ہے. اور جب انبیاء اور رسول کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو ان کی امتیں اسی حکم کے تحت آتی ہیں, کیونکہ جو اللہ کے نبی کا حکم اللہ کریم اسے عطا فرماتے ہیں وہی حکم وہ اپنی جو امت ہے, جو ان کے ماننے والے ہیں, جو ان کے پیرو ہوتے ہیں, ان کے لیے حکم ہوتا ہے. اور اس سارے کے بعد اللہ جل شانہ کے کتب سابقہ, کلام سابقہ جو اللہ نے عطا فرمائے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا, جنہوں نے اس عہد سے لے کر اپنی نبوت کے دور میں اپنی قوموں کو بھی یہ درس دیا, اس تمام کے بعد پھر قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے, وہ تمام حقائق ارشاد فرما رہا ہے. اور اس تمام کے بعد فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون, پر اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسے ہی لوگ بدکار. کتنا بڑا حق اللہ جل شانہ عطا فرما رہے ہیں, اور وہ مقصد حیات جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اس حق سے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. اور کتنا بدبخت ہے اس تمام حق کے بیان کے بعد. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے حق و باطل کی سمجھ نہیں آتی, یہ ہو نہیں سکتا. ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ دن اور رات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جی رات کب ہے اور دن کب ہے, تو سلامتی ہوش کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. وجود کی جو اللہ کریم نے حسات عطا فرمائی ہیں, یہ حسات, یہ سلامتی ممکن نہیں ہے کہ شعور ہو اور حسات ہوں اور وہ یہ کہے کہ جی رات کب ہے اور دن کب ہے مجھے نہیں معلوم ہوتا. بالکل اسی طرح, بلکہ یہ مثال عمومی ہے, اس سے بڑھ کر حق جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. آپ اپنی سوچوں کو تول لیں, اپنے اعمال کو دیکھ لیں, پھر قرآن کریم کا جو فرمان ہے اسے دیکھ لیں, پھر قرآن کریم کے فرمان کو خواہشات ذاتی میں نہ دیکھیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جیسے اپنے روبرو تربیت فرمائی, تصحیف فرمائی اور اجماع آج ہم تک پہنچنے کا سبب ہے, ان اصولوں کے ساتھ دیکھیں. آپ کو اپنا عمل تو کجا, اپنی نیت تک کی بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی, کیا یہ درست ہے یا غلط. اب جو بھی وہ اپنے لیے حق سے باہر راہ تلاش کرتا ہے تو وہ راہ کی تلاش میں نہیں ہے, وہ اپنے تکبر کی نظر ہے. اسے حق جو نظر نہیں آ رہا تو یہ نہیں ہے کہ حق موجود یا موجن نہیں ہے, اس کا متکبرانہ رویہ جو ہے وہ اسے اندھا کر رہا ہے. جیسے آپ غور فرمائیں, عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے لڑائی جھگڑے میں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی غصے میں سمجھ نہیں آئی. غصے میں وجود بھی وہی ہے, غصے میں آنکھیں بھی وہی ہیں, غصے میں ہاتھ بھی وہی ہیں جن سے کوئی ضرب لگا رہا ہے. کیا کہتا ہے کہ جی غصے سے مجھے سمجھ نہیں آئی, یعنی وہ غصہ اس درجے کا بڑا کہ اس نے ہوش جو ہے وہ معوف کر دیا. تو جب تکبرانہ کیفیت بڑھتی ہے تو دیکھتے ہوئے بھی حق نظر نہیں آتا, بندہ اپنی خواہش کی پیروی میں ہوتا ہے. اور خواہشات کی پیروی جو ہے قرآن کریم نے فرمایا کہ جو حق سے دور ہوتا ہے یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں ہوتے ہیں. تو بڑا واضح فرما دیا, فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون, پس اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسے لوگ بدکار ہیں. ایک ضمنی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں سے گفتگو رہتی ہے, لوگ اپنی باتیں جو ہیں وہ بیان بھی کرتے ہیں, اور میں کم علم جو بات سمجھ آ سکے جتنی ہو سکے خالص جواب کی بھی کوشش کرتا ہوں. ایک ایسا پیرا ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں, اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تعلق میرا اللہ سے ہے یہ انتہائی خصوصی ہے. یقیناً صاحب ایمان کو یہ اللہ کی عطا ہے کہ اسے یہ احساس رہے, لیکن سلامتی کے جو پہلو ہیں وہ دیکھے جائیں کہ کیا اس تعلق پر میری زندگی قرآن و سنت کے تابع ہو رہی ہے یا کہیں میری زندگی سے قرآن و سنت دور تو نہیں ہو رہا. اور جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس پہلو کو, جب ان سے زندگی کے معاملات پر بحث کی جائے تو اکثر نماز کی ادائیگی جو ہے وہ بھی نہیں ہوتی. اب میں قاصر ہوں اس کیفیت کو سمجھنے سے کہ وہ کون سا تعلق معاملہ ہے جو نصیب ہے اور جس میں ترقی ہو رہی ہے لیکن فرض نماز کی ادائیگی تک نہیں پہنچا رہا, تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی ایسی کیفیت یا پہلو جو ہم اپنی خواہشات یا اپنی نفسانی خواہشات کے تحت جو ہمارے سامنے متشکل ہو رہا, وہ کوئی کیفیت شیطنت ہو سکتی ہے جو ہمیں یہ باور کرا رہی ہے کہ تیرا بڑا تعلق ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ تعلق ہے تو اس تعلق پر نماز کی رغبت نصیب ہوگی, یہ برکت ہے اس تعلق. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ کہے کہ میرا اپنے اللہ سے تعلق ہونا یہ کوئی اعتراض کی بات ہے, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا, مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ تعلق معلق کے تحت اگر کوئی قرآن و سنت کا جائزہ نہیں لیتا تو یہ عمل درست نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن ہے, یہ قرآن کریم کی وہ حدود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر. پھر اسی میں ایک اور پہلو دیکھا جاتا ہے, انسانیت ہے اور اس کی فلاح ہے. نیکی ہے یعنی اچھا کام معاونت کا کرنا. یاد رکھیں نیکی اور بدی, قرآن کریم فرقان حمید کیوں کہا جاتا ہے؟ فرقان حمید یہ ایسی تفریق واضح فرما دیتا ہے حق و باطل کی, کوئی آمیزش کا خدشہ نہیں رہتا. تو نیکی وہ ہے یا صالح عمل وہ ہے جو قرآن نے بیان فرمایا, جو قرآن سے تجاوز کرتا ہے تو پھر لوگ تو خدائی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, پھر ان کے دعوے کو کیا کہا جائے گا؟ پھر جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں, اللہ پر ایمان ہی نہیں, وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی نہیں کر رہا تو پھر کس لیے کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے جو اس کی خواہش ہوگی ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تو جانتا. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا وجود ایسا ہے جس سے سب کو تقویت ملے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نیکوکار سمجھا جائے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں جو سب کا مدد کر سکتا ہوں جس معاشرے میں؟ اللہ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. لیکن آخرت کے لیے وہ نہیں کر رہا, اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا, تو اس پر اجر و ثواب کیسے؟ اس حکم کو اللہ کا حکم ہی نہیں مان رہا تو پھر یہ خیال کرنا کہ جو اعمال قرآن و سنت کے تحت ہیں وہ نہ ہوں تو جو میں سوچ رہا ہوں وہ درست ہے, کیسے درست؟ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے تحت ہے وہ صالح ہے, اور ہر وہ عمل جو قرآن و سنت میں کسی طرح کی کمی یا بیشی میں واقع ہوتا ہے وہ غیر صالح. یہ بنیاد اور یہ اصول ہے. انہی بنیادوں اور انہی اصولوں پر جو کوئی خواب بیان کر کے اپنے معاملات کے متعلق جاننا چاہے, کوئی کشف اور مشاہدے پر انحصار کرتا ہوا کوئی بات سمجھنا چاہے, تو ہر دو پہلوؤں میں بھی اصول قرآن و سنت ہے. اس میں بہت بڑا کوئی عالم ہے, کوئی بہت بڑا پیر ہے, کسی کے ماننے والے تھوڑے ہیں, کسی کے ماننے والے لا تعداد ہیں. وہ ماننے والے بھی اور جسے مان رہے ہیں ان دونوں کا رشتہ بھی اگر قرآن و سنت کے تحت نہیں ہے تو وہ درست نہیں. چاہے جائے کہ دونوں کو اپنے اپنے معاملات میں دیکھ. تو جو یہ خیال کرتا ہے کہ میرے اللہ سے خصوصی تعلق ہے, اللہ سے خصوصی تعلق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو خصوصی تعلق عطا فرمائے. بندگی ہے ہی خصوصی تعلق. آپ غور فرمائے کتنی مخلوق ہے اس زمین پر جس پر ہم رہتے ہیں. کیا آپ تعداد کو چھوڑ دیں, اقسام گن سکتے ہیں تمام جدت کے بعد؟ کتنی جدت ہے آج, کتنی ٹیکنالوجی ہے, بلکہ آج ابھی کی نہیں گزشتہ جو وقت ہے ماضی جو ہے اس کے متعلق آج بتایا جا رہا ہے تحقیق سے کہ جی یہ ایسے ہوا تھا یہ ایسے ہوا تھا. پھر پریڈکشن کی جا رہی ہیں مستقبل کے بارے میں, جی ایسا ہوگا ایسا ہوگا. ہوا کیا تھا اس کو بھی چھوڑ دو, ہوگا کیا اس کو بھی چھوڑ دو, جو ہے مجھے شمار کر دو. کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی انسانی دسترس میں ہی نہیں ہے. جس وقت میں وہ جی رہا ہے اس وقت میں صرف عدد معلوم کر سکے کہ اسی زمین پر جس پر ہم بستے ہیں کتنی تعداد مخلوق کی ہے, شمار پورے کی نہیں اقسام کی بات کر رہا ہوں کہ کتنی قسم کی مخلوق, نہیں گن سکو. پھر زمین کے سینے میں کتنی مخلوق ہے اور اقسام کتنی ہیں, جہاں رہتے ہو وہاں شمار ممکن نہیں, اور جو اوجل ہے اسے کیسے شمار کر پاؤ. پھر غیر مری مخلوق ہے, جنات ہمیں نظر نہیں, غیر مری کہتے ہیں جو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکے. غیر مری مخلوق قرآن کریم میں بڑا واضح بیان ہے, سورہ جن میں بھی بیان فرمایا گیا, حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا, جنات کا وجود ہم مانتے ہیں اور ہم اپنے معمولات زندگی سے بھی اس کے تجربات کرتے ہیں. بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بہت بڑی لوگوں کو جو دینی تبلیغ ہے وہ سبب جنات کی پکڑ بن جاتی ہے. جس کے ہوش خطا ہوتے ہیں وہ بھاگتا ہے کہ کوئی قرآن کریم سے علاج کر دو, کوئی ایسا نسخہ بتا دو جو دینی پہلو کا مجھے ان بلاؤں سے چھٹکارا دے دے. حالاں صاحب ایمان اسے ایمان نصیب ہو تو وہ جنات کی گرفت میں کیسے آئے, جب وہ کمزور ایمان کے ساتھ ہوتا ہے, روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے. اعمال صالح کرے مضبوط, وہ جنات کی کیا ضرورت کہ وہ اس کو گرفت کر سکے. بے شمار مسائل جادو ہو گئے جی, روز لوگ آتے ہیں جادو. باوضو بندہ رہتا ہو کسی کو کہو جو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کرے, لیکن پاک صاف ہم نے نہیں رہنا, اعمال صالح ہم نے نہیں اختیار کرنے, حلال حرام ہم نے نہیں دیکھنا, غلط صحیح ہم نے نہیں دیکھنا. اب اس تمام حالات اور اس تمام اپنے مزاجوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے مجھے بتائیں, تعداد چھوڑ دیں, اقسام کوئی بھی قسم ہے نا, چونٹی ایک قسم ہے مخلوق کی, یہ ایک قسم ہے چونٹی. اب چونٹیوں میں کتنی اقسام ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے, کسی ایک بل کا شمار کرنا جو ہے وہ مشکل. ان تمام خلائق میں اشرف الخلق انسان کو اللہ نے پیدا فرما, تو یہ کیا خصوصیت ہے نہیں؟ اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرما, کیا یہ خصوصیت نہیں؟ یقیناً خصوصیت ہے, اور اس نے احسان فرمایا کہ اپنی عبادت کو پسند فرمایا. سبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, اس کی عبادت کرتی ہے, یہ قرآن کریم بیان فرمایا. مکلف مخلوقات جن و انس وہ ہیں جن نے استطاعت دی, شعور دیا, عقل دی, پھر انہیں حق عطا فرمایا, حق اور باطل کی پہچان کرتے ہوئے اپنی راہ کا انتخاب کر سکتے ہیں, پھر اس نے اپنے انتخاب پر کیسے کیسے انعام عطا فرمائے. اس عطا میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے, کلام ذاتی سے نوازا, اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا. تو اور خصوصیت کس کو کہو گے؟ یقیناً خصوصی تعلق ہے, لیکن اس خصوصی تعلق کے اعلان کے ساتھ اعمال نہیں دیکھو گے, اپنا نہاں خانہ دل نہیں دیکھو گے کہ کیا کر رہے ہو, کیا سوچتے ہو, چاہتے کیا ہو, کبھی یہ دیکھا. تو آج کی دنیا میں ہم غلط بات میں بھی دعوی حق سمجھتے ہیں اور کوئی کسی کی مانتا نہیں, لیکن قیامت کے دن ہر کوئی مانے, اور اس ماننے کی ابتدا یہیں سے ہو جاتی ہے. قرآن کریم کفار کے متعلق جب بیان فرماتا ہے نا کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں, یہیں سے جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے وہ مان رہے ہیں, کوئی شائبہ نہیں رہے گا, ہر کوئی حق کو حق مانے گا اور اقرار کرے, اپنی غلطی کا بھی اقرار کرے, انصاف کا بھی اقرار کرے گا کہ آج انصاف, کوئی تجاوز نہیں. تو جو آج یہ خیال کرتا ہے کہ میرا بڑا خصوصی تعلق ہے, میاں اللہ کریم نے اپنی بندگی جو عطا فرمائی ہے یہ انتہائی خصوصی تعلق ہے. اس تعلق کے اصول اور ضابطے ہیں. مخلوق کا مخلوق سے تعلق, اب دوستی کیا کہتے ہیں کہ دوستوں کی دوستی, والد اور اولاد کی بھی دوستی ہوتی. اب مجھے بتائیں کہ جو دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, کیا وہ بیٹا باپ کی دوستی میں گفتگو کر سکتا ہے؟ تو وہ بھی دوستی. کتنی دفعہ ہم نے یہ لفظ سنے ہیں کہ جی اولاد کے ساتھ بڑا دوستانہ تعلق, تو وہ جو اولاد کے اپنے دوستوں کے ساتھ جو انداز گفتگو ہوتا ہے, کیا وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتا؟ اس تعلق کے خوشگوار پہلو کو تو بیان فرمایا جا رہا ہے, لیکن والد اور اولاد کا جو فرق ہے وہ اپنی جگہ کا ہے. اسی طرح جب تعلق معلق کی بات آتی ہے تو تعلق عمومی جو مخلوق کا مخلوق سے وہ نہیں ہوگا, یہاں اصول اور ضابطے کی بات آئے گی، دنیاوی معاملات میں بھی اصول اور ضابطہ نہ ہو تو تعلق نہیں رہتا. تو یہ تو تعلق مال اللہ کی بات ہے، یہ تو بندگی کی بات ہے، یہ تو اس کی عطا ہے کہ اس نے مہربانی فرمائی، اپنی عبادت کو پیدا فرما دیا، اس کا کرم اور احسان. یقیناً یہ خصوصی تعلق ہے، اس کے اصول اور ضابطے قرآن و سنہ ہے. میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں، ان کو بھی بڑا واضح کہتا ہوں جو مجھ سے تخلیے کی میں اپنی نشست میں پوچھتی ہیں، اور میں انہی سوالات کا جواب یہ اس طرح اعلانیاں بھی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جہاں تک یہ بات پہنچے، میرے اپنے یقین کو بھی پختگی نصیب ہو اور سننے والوں تک بھی یہ بات جائے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم اپنی خواہشات سے اختیار کریں. تو جو بھی حق کے بعد اپنے لیے کوئی اور راستے کا تلاش کرنے والا ہے، یا حق کہتا ہے لیکن مطابقت نہیں رکھتا، تو قرآن کریم بڑا واضح فرما دیتا ہے، بس اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسی لوگ بدکار ہیں، انہیں نیکوکار نہیں فرما رہا. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. فرمایا کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ اور جو آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں، وہ چاروں ناچار اسی کی اطاعت گزار ہیں اور اسی کے پاس لوٹائے جائیں گے. دین، طریقہ، طرز، ایک زندگی بسر کرنے کا جو طرز ہے اسے دین کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں دین اسلام، یعنی طرز حیات کون سی ہے؟ اسلام کی ہے. ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، جو مان رہا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں. دین ہمارا اسلام ہے. اب دین اسلام میں یہ نہیں ہے کہ عبادات ہیں تو بس کافی ہے، یا معاملات ہیں تو بس کافی ہے. عقائد کا حصہ ہے جو ہمیں اپنی بنیاد سے جوڑتا ہے، وہ اقرار جو ایمانیات کے ہیں، اس کی بنیاد توحید ہے، وحدانیت باری تعالیٰ ہے. وہ تعلق جو بندگی کا ہے وہ نصیب ہوتا ہے تو ایمانیات کے تمام پہلوؤں میں اس سے تقویت نصیب ہوتی ہے. ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب اللہ جل شانہ کی ذات ہے. اللہ جل شانہ کی ذات کو ماننے کے لیے اللہ کے رسول کی نسبت اور اس کا ماننا ضروری ہے، تب جا کر وہ سمجھ آتی ہے. لیکن اللہ کے رسول کا ماننا توحید کی نسبت راستے کے حساب سے ہے، لیکن اللہ کا رسول مبعوث کس نے فرمایا؟ اللہ نے. تو تمام بنیاد جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ پر جاتی ہے. اب ماننا اللہ کا، لا الہ الا اللہ پہلے آتا ہے، کوئی الہ نہیں رد کیا جاتا ہے، الا اللہ سوائے اللہ کی. کیسے مانو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا حکم پڑا. اب جب ماننے جاؤ تو پہلے اللہ کے رسول کو ماننا پڑتا ہے، تب جا کر آپ اس بنیاد پر جو ذات باری تعالیٰ ہے وہاں پہنچ تو وہاں سے جان سکتے، نہیں تو ایک ضمن سوال ہے اللہ کی ذات، یہ اس میں ذات سے واقف کیسے ہوئے ہو؟ اپنی وجودی استعداد سے انسان اس حد کو تو سمجھ سکتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے، جس کا آخری حکم ہے، جو بے نیاز ہے، باقی سارے مجبور ہیں. وہ مجبور نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. یہاں تک تو پہنچے. اس ذات کے نام سے، جو مبارک نام سے واقفیت کیسے حاصل کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم نے بتایا. قرآن کریم کہاں سے لیا ہے؟ کوئی شاید ہے دوسرا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو ورال ورا ہے، آپ نے آگے اعلان فرمایا اس کا، مخلوق کو وحی الہی سے اعلانیہ آگاہ فرمایا گیا، لیکن نزول جو ہے وہ خفی ہے. واحد ذات ہے جو شہادت ہے اس حق پر، وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول. اب اس ساری عطا میں اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، یہ اتنا عظیم ذریعہ کیسے نصیب ہوا؟ اللہ جل شانہ. مخلوق میں یہ استعداد نہیں ہے کہ سیدھا وہ شناسائی تک پہنچ سکے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، بے پردہ کلام فرمایا، آواز آپ نے سماعت فرمائی. بلکہ قرآن کریم میں جہاں ان کے قبیلے کے سردار ساتھ ملتے ہیں اور بجلی کی کڑک سے وہ ایک دفعہ مارے گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور اللہ نے انہیں زندہ فرمایا، اس میں جب مفسرین کرام بحث فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تورات، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان اور اللہ کا کلام میں نے سنا ہے، تو ہمیں بھی تو سنوائیے تو ہم مانیں. تو وہ اس کلام کے سننے میں گئے، آواز کے بعد انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہیں گے، ہمیں کیا معلوم کدھر سے آواز آ، تو بجلی کی کڑک نے انہیں لے لی. اب اللہ کا حبیب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شرف ہے اللہ نے کلام فرما، اپنے حبیب کے صدقے اس حبیب کی امت کے وہ جو چنے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی یہ شرف نصیب عطا اپنے حبیب پر فرمائی، بطور توارث امتی کس درجے کی عطا ہے. جب انہوں نے اس سے تجاوز کیا تو بجلی کی کڑک نے لیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس زیارت کی، استجا کی. قرآن کریم میں بیان ہے، اللہ نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر یہ برداشت کر سکتا ہے تو پھر آپ بھی دیکھیں. تو وجود انسانی میں یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ بغیر سبب کے ذات باری کو جان سکے، یہ تباہ ہو جائے، اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں. یہ عام بجلی ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے نظم سے ہم یہ روشنی جو ہے حاصل کر رہے ہیں، اس کے نظم سے یہ سپیکر اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اسی کو جب آپ بادل سے گرجتی ہے جہاں آتی ہے وہاں روشنی ہوتی ہے یا جلا دیتی ہے، اس کو برداشت کوئی نہیں کر سکتا، اس کی قوت ایسی ہے. یہ مثال یہاں نہ جچتی ہے نہ اس قابل ہے، لیکن پہلو جو ہے اسے اجاگر کرنا مقصود. ذات باری تعالی اتنی بلند ہے کہ مخلوق جو ہے اس میں گنجائش ہی نہیں ہے اس دار فانی میں. جہان فانی، یہ جو فانی جہان ہے، اس میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ تجلیات ذاتی کو برداشت کر سکے. جہاں بے شمار پہلو اسباب کے، وہاں یہ بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں گنجائش نہیں ہے کہ ذات باری تعالی ایسے پردہ ہٹ جائے تو یہ مخلوق برداشت کر لے. جب اس دنیا سے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، اور اس قیامت کے بعد جس پر انعام ہوگا اسے یہ قوت بخشی جائے گی، لیکن وہ یہ عالم جو ہے فانی جہان کا یہ نہیں ہوگا. وہاں وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے، وہاں یہ استعداد نصیب ہوگی کہ دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوگا. اور قرآن فرماتا ہے کہ جنت میں بے شمار نعمتیں دی جائیں گی اور ان سے بھی بڑھ کر. اور اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ اتنی ساری جو جنت کی نعمتیں قرآن و حدیث میں بیان، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کا دیدار. اب اس نسبت میں احادیث بھی مبارک ہیں، لیکن جو بات یا نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جسے اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اب اس کے لیے وہ طریقہ جو وہ عطا فرما رہا ہے اس سے وہ تجاوز کرے تو کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. جب کوئی پڑھا لکھا بندہ قانون کے خلاف کام کرتا ہے تو ان پڑھ کی نسبت اس پر زیادہ اعتراض آتا ہے، تم تو جانتے تھے تم نے کیا کیا. اب اللہ جل شانہ یہاں فرما رہے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، یا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ تو دین طریقہ ہے پوری زندگی بسر کرنے کا، عقائد اعمال اور معاملات تینوں حصے اس میں داخل. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن عملی زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، حیا اور بے حیائی کو نہ دیکھے، حقوق و فرائض کو نہ دیکھے، اس کے ماننے کو کیا کہیں گے؟ کہ میاں تو دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن عمل سے تو اس دعوے کو رد کر رہا ہے، اگر مان رہا ہے تو پھر اعمال تک کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ عمل سے تو رد کر رہا ہے، تو دعوے میں سچا نہیں. دعویٰ سچا ہے तू दावे में सच्चा नहीं, अगर तू सच्चा है तो अपने अमाल में ले आ। तो फरमाया क्या ये अल्लाह के दीन यानी तरीका के अलावा कुछ चाहते हैं? तो बड़ी दुनिया ने चाहा, मैं सो जैसा मैं चाहता हूँ। बड़े बड़े महल तामीर किए गए, बड़ी बड़ी ताकत फौज जमा की गई, बड़े बड़े खजाने जमा किए गए। कहाँ है वो जो चाहते थे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा, वो कहाँ है? याद भी किसी को नहीं, खबर भी किसी को नहीं। जहाँ मदफन है वहाँ आबादियाँ बन गई हैं, ऊपर लोग रह रहे हैं, खाने पक रहे हैं। जहाँ वो हैं कि जिनको खुशबू और बदबू की तमीज जो है वो तंग करती थी, वहाँ ऊपर खाने पक रहे हैं, नदी नाले बह रहे हैं। ये क्या, ये हकीकत है। और फरमाए अल्लाह के दीन के तरीके के अलावा कुछ चाहते? तो फिर लोगों ने चाहा है, इसीलिए कुरान करीम अक्वाम साबका के वाक़यात ध्यान फरमाता है और उनसे सबक नसीब कर, ताकि हमें सबक नसीब हो, हम अपनी नीयत अपने अमाल का जायज़ा लें और उस राह के मुसाफिर हों जो कुरान करीम बयान फरमा रहा है। अब ये बड़ी वाज़े बात कि दीन कुल तर्ज हयात, फिर दीन ने इस्लाम, जब इस्लाम की बात आएगी क्या मानते हो? ईमान के पहलू, अकायद, उन तमाम अकायद का मानना इबादत तक पहुंचाता है। अब इबादत जो है ये कोई आम शय नहीं, इबादत में फिर जब आप फराइज तक आते हो, फिर फराइज में जब आप नमाज तक आते हो, नमाज आम नहीं। नमाज वो खुसूसी मौका है जिसमें बंदे को शर्फ़ हम कलामी, अपने अल्लाह से वो हम कलाम है। जिसे दुनिया में कोई सलाम नहीं देना चाहता, वो जब चाहे उसके हजूर हाजिर हो जाता है। दिन में 5 दफ़ा तो वो बुला रहा है बारगाह, अपनी बारगाह। तो सिर्फ नमाज रोज़े को दीन समझना ये दुरुस्त नहीं, बहुत बड़ी बुनियादी हैसियत रखते हैं। लेकिन इबादत का महासल अगर दुनिया की ज़िंदगी में नहीं है और दुनिया साले नहीं है, तो इबादत में फिर इतनी कमज़ोरी है। और अगर इबादत में कमज़ोरी है तो ज़रूरत है अकायद को जानो, कहीं अकायद में भी कमज़ोरी हो। अल्लाह वाहिद और ला शरीक है, कोई है नहीं सिवाय अल्लाह, फिर जगह जगह लोगों के दरों पर ठोकर क्यों खाते? सबब तक तो उसने असूल पसंद फरमाया, कुल तक क्यों जाते हो कि जी आप ही होंगे तो होगा, आप ही चाहेंगे तो ये मेरा मसला दूर होगा, कैसे जाओ? तो जब उस बुनियाद पर मजबूत हो तो फिर इबादत नसीब होती है। इबादत की शर्फ़ कबूलियत आपको मामलात में दुरुस्त राह पर चलने की तौफीक देती है। ये बड़ी सादा बात है। कुरान करीम में रोज़े से मुतल्लिक भी फरमाया गया कि मुत्तकी होना नसीब होता है, और नमाज से मुतल्लिक भी फरमाया गया कि बंदे को बुराई और बेहयाई से रोकती। अब रोज़ा भी इबादत है, नमाज भी इबादत है, क्या दोनों के मासल में यहाँ तकवा फरमाया गया, वहाँ बुराई और बेहयाई से रोकना नहीं फरमाया गया? तो ये कहाँ ज़रूरत है इस तकवे की और बुराई और बेहयाई से बचने की कहाँ ज़रूरत है? क्या ये अमली ज़िंदगी में नहीं है? तो मामला फिर दाखिल है। वलहु असलमा मन फिस समावात वल अर्ज़ तवम व करम, फरमाया और जो आसमानों में है या जमीन में, वो चारों नाचार उसी की इताअत गुजार हैं यानी मुती हैं। अब इसमें हम सिर्फ ये गुमान करते हैं कि शायद ये जो बादल बरस रहा है ये मुती है, शायद ये जो जमीन जो है इसमें जो सब्जा फूट रहा है ये मुती है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, रात और दिन बदल रहा है। इसको समझिए, जहाँ ज़मीनों आसमान की वसतों और गहराई का बयान फरमाया गया, अपना तजिया कर लें। वो जो इनकार कर रहा है उसे इख्तियार है कि वो किस खून से पैदा हो, उसे इख्तियार है किस शक्ल व सूरत का, अक्ल व शऊर का, मौत का। क्या यहाँ अरबों रुपए लोगों ने नहीं लगाए कि मैं ज़िंदगी बढ़ा लूँ? तो क्या बढ़ गई? किस खानदान से उसने पैदा होना है, सारी जिद्दत बताएं कि उस निज़ाम को बदल दे। तो जब ये शक्ल व सूरत खानदान नस्ब उसकी जिंदगी का वो जो एक कतरा है पानी का वो कहाँ से आना, हर शय मरबूत है। और ये जो फरमाया गया ना, चाहे या ना चाहे, अल्लाह की सारी मखलूक जो उसे सजदा रेज है उसके पास न चाहने वाला पहलू है ही नहीं। अब इसमें बहुत बड़ी जो मखलूक है वो नूरी मखलूक है, अल्लाह के फरिश्ते, वो बंदे जिन्हें अल्लाह ने नूरी मखलूक पैदा फरमाया, वो जिस इबादत पर मुतय्यन है उसी इबादत में उनकी जिंदगी का महासल है, सारी जिंदगी का सुख और सरूर वही है कि वो इबादत करते रहे। इसी तरह ये जो हमारे गिर्दो पेश है, ये जो चरिन परिन शजरो हजर, ये मिट्टी का एक जर्रा, ये रेत का एक 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 हिस्सा, ये तमाम अल्लाह की इबादत करते हैं। नाचार में ये मुराद दूसरा पहलू ही कोई नहीं, और जो इनकार कर रहा है उसका वजूद पाबंद है हुक्म लाई का। अब ये इख्तियार है क्या, इन हदैना सबीला इम्मा शाकिर इम्मा कफूर, इतना सारा इख्तियार है कि अल्लाह ने हक अता फरमा दिया है, इसके मुताबिक चलना है या ख्वाहिशात ज़ाती पर चलना है, अपनी मर्जी। पहले जो हो गुजरे हैं उनकी भी कुरान ने मिसाल फरमाई, आज जो हम हैं अपनी जिंदगियों से भी देख रहे हैं, जो हमारे बाद आएंगे वो भी अपने इम्तिहान में अपना वक्त गुजारें, होगा वही जो अल्लाह करीम चाहेंगे। अब जो ईमान जिसे नसीब होता है वो सिफ्त रहमानियत और रहीमियत से मुस्तफीज हो रहा है, और जो इनकार कर रहा है, ये दो मुकल्लफ मखलूक हैं, जिन्नात और इंसान, जिनके पास ये इख्तियार है कि ये राय दूसरी तरफ की इख्तियार कर सकते हैं। अब इस इख्तियार को कोई ये समझे कि सारा इख्तियार मेरे पास है, नहीं है भाई, तेरे वजूद के जर्रात बिखरेंगे कहाँ, क्या तेरे इख्तियार में है? वो जो कहता है मैं नहीं मानता, तो जब तेरा वजूद बिखरेगा तो कहाँ कहाँ बिखरेगा, इसका इख्तियार है तेरे पास? समुद्रों में डूबेगा, जानवरों की खुराक बनेगा, जमीन में गलेगा, कहाँ जाएगा क्या मालूम? जिस जमीन में जाओगे कितनी मखलूक और हशरातुल अर्ज का हिस्सा बनोगे, कोई मालूम है? जानते हो कितनी कब्रें खोलते हैं हम, उसमें हड्डियां भी गल रही हो, शायद ऐसी कब्र मिलती है कि जिसमें सलामती हो। फिर जिसमें सलामती होती है उसका ये जो कफन है ना सफेद, ये भी चमक रहा होता, क्या सबब? कोई साइंस बता सकती है? नहीं। ये वो हिस्से हैं जिसकी आगाही कुरान करीम दे रहा है, यहां से शनासाई है। तो उसकी इताअत वो पहलू है जो सलामती देती है। अब ये लाजिम नहीं है कि हर साहिब ईमान या निजात जो है वो बरज़ख में उसका वजूद सलामत हो, इसका इन्हिसार उस तरक्की पर है, उस बातनी कैफियत पर है, किस दर्जे का उसे वो ताल्लक माल्ला नसीब है। लेकिन कुरान और सुन्नत ही राह है जिस राह पर आप जाकर इसमें यहाँ अल्लाह की रदा और फिर उसके कुर्ब की मनाजिलें हासिल कर सकते हैं। तो फरमाया कोई चाहे या न चाहे, हर एक उसी की इताअत पर पाबंद है, वली युरजऊन, और उसी के पास लौटाए जाएंगे। मिजाज इंसानी है कि इसे जजा व सजा का एहसास न होना, तो ये बेअमली की तरफ या ख्वाहिश की तरफ लटक जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ कानून का नफाज होता है वहाँ हम गलतियाँ कम करते हैं या नहीं करते, जहाँ कानून का नफाज नहीं होता हम सारे अपनी मर्जी कर रहे होते हैं। भले एक सड़क की मिसाल ले लें, जहाँ कानून है वहाँ हमने लाइन भी इशारे से बदली करनी है, और जहाँ कानून नहीं है एन चौराहे में गाड़ी खड़ी कर दो, कोई एहसास नहीं। मिजाज इंसानी ऐसे जजा और सजा की, तो वह रब कायनात फरमा रहा है कि जितना इख्तियार तुम्हें दिया है इसका हिसाब तुम तुम्हारे अमाल, सिर्फ ये नहीं, हर कोई वली युरजऊन, और उसी के पास लौटाए जाएंगे, हर शय हर मामला अल्लाह के हजूर हाजिर होगा रोज़े माश। अल्लाह करीम माफ़ फरमाए, توبہ کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنا بندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مخلوق کی محتاجی سے معاف فرمائے، اور دنیا سے جانا بحالت ایمان نصیب فرمائے۔ ہم کمزور اور گنہگار لوگ ہیں، قیامت کا حساب ہم اس حساب پر نہیں جا سکتے۔ اللہ اپنی کرم، اپنے رحمت، اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔